السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں زینب عبد الرحمان۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، facebook.com/voaurdu۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آپ کو موضوعات بتاتے چلیں۔ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما اور سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین عبدالغفور حیدری کے قافلے کے قریب دھماکہ ہوا، کم از کم 25 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ امریکہ کی افغانستان کے بارے میں پالیسی ہمارا دوسرا کلیدی موضوع ہوگا۔ بھارت کے ایک ممتاز کانگریس لیڈر میم افضل کے انٹرویو اور ان کے تجزیے پر مبنی رپورٹ بھی سنیے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے چین کے بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں بات کریں گے امریکی سیاست کی، جس میں کچھ اہم امور زیر بحث ہیں۔ جب ہم افغانستان کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ افغانستان کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنے ماہرین سے ہم امریکی سیاست کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے۔ تو یہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے موضوعات ہیں، ہمارے تجزیہ کار ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو اس وقت ہم سب سے پہلے مرتضیٰ زہری کو، انوار الحق کاکر صاحب کو اور اکرام سہگل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بلوچستان کے علاقے مستونگ میں جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ عبدالغفور حیدری کے قافلے کے قریب جمعے کو دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور لگ بھگ 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے براہ راست شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی مرتضیٰ زہری، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں آپ سے، وی او اے کے ہمارے رپورٹر جو خود مستونگ گئے، انہوں نے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا وہاں سے تصویریں وغیرہ بنا کر لائے۔ مرتضیٰ، بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو تازہ ترین صورتحال کیا دیکھا آپ نے، دھماکے کی شدت کیا بتاتی ہے؟
ہاں جی بالکل، اگر مستونگ دھماکے کی بات کی جائے، آج تقریباً 2:30 کے قریب یہ دھماکہ ہوا پاکستانی وقت کے مطابق۔ اس وقت یہ دھماکہ ہوا جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ عبدالغفور حیدری صاحب جب وہاں پر موجود تھے، ایک فنکشن ہو رہا تھا، اس کے بعد وہاں سے اپنے قافلے سمیت نکل رہے تھے کہ وہاں پر یہ دھماکہ ہوا۔ میں وہاں پر گیا، میں نے موقع بھی دیکھا، وہاں پر بہت زیادہ اس حوالے سے ہلاکتیں ہوئی تھی، تقریباً 25 کے قریب افراد اس واقعے میں ہلاک ہوئے اور تقریباً 40 کے قریب جو ہے وہ اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ فوری طور پر جو زخمی تھے ان کو سول اسپتال منتقل کیا گیا کوئٹہ، اور بعض کو جو نزدیک مستونگ میں ہاسپٹل ہے وہاں منتقل کیا گیا۔
بہت بہت شکریہ مرتضیٰ زہری ہمارے ساتھ تھے، جو کہ ہمیں صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کاکر صاحب، اور بہت شکریہ، مجھے معلوم ہے آپ ابھی بیرون ملک سے واپس تشریف لائے ہیں اور ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک جب تک ہم یہ پروگرام کر رہے تھے، ہمیں یہاں پر کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول تو نہیں کی، لیکن آپ کے خیال میں کیا سمجھتے ہیں، کون ہو سکتا ہے اس کے پس پردہ؟
بہت شکریہ جی، جیسے ابھی آپ کو بیدار پتہ لگا، تعداد ہلاکتوں شہادتیں جتنی ہوئی ہمارے لوگوں کی اور جو زخمی ہیں وہ تو آپ کے نمائندے کے توسط سے آپ کو پتہ لگی ہے
جی۔
دیکھیں کون ہے، محرک کیا ہے، موٹیو کیا ہے، اٹ از اسٹل ڈسپائٹ ہیونگ دا انفارمیشن، ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات حکومتوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کو اس اسٹیج پہ ڈائیورج کرنا یا بتانا اس لیے شاید مناسب نہ ہوگا کہ پوری کی پوری جو انویسٹیگیشن ہے وہ کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے۔ اس کے تین چار پہلو ہیں، مذہبی موٹیویشن کا ایک پہلو ہے، جو ایسی قوتیں ہیں جو علیحدگی کی تحریکیں چلا رہی ہیں ان کا بھی یہاں پہ اثر ہے، وہ بھی پہلو ایگزامن کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کرمنل ایلیمنٹ بھی ہے، نوعیت جو ڈٹرمن ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک واضح تصویر کا رخ اختیار کرتی جائیں گی جو ہی انفارمیشن فل ان ہوگی۔
اچھا، اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سہگل صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے کا۔ آج کل ایران کے ساتھ صورتحال کی جو کشیدگی ہے، مستونگ کا کی طرف راستہ بھی اس کا وہاں جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے خبروں میں، اگرچہ خاص طور سے بات نہیں کی جا رہی لیکن اس کا حوالہ ضرور دیا جا رہا ہے۔ جو صورتحال کی کشیدگی ہے ایران کے ساتھ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دھماکے کے پس پردہ اس کشیدہ صورتحال کا کوئی تعلق نکلتا ہے، کوئی سرا پکڑا جا سکتا ہے؟
کہہ نہیں جا سکتا جی، ابھی کیونکہ ابھی بالکل اسپیکولیشن ہوگا، کیونکہ جس طرح کاکر صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر بہت سے فورسز ہیں جو انمیکل فورسز ہیں، بہت سے وہ ہیں بتائے کہ چیزیں ہیں جو یہاں ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر تھوڑے دن پہلے کلبھوشن یادو کا جو نیٹ ورک تھا وہ توڑا تھا, تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین کی کافی مداخلت ہے بلوچستان میں
جی,
اور افغانستان کے اوپر بڑی اوپنلی انہوں نے چمن کے بارڈر پر آپ کو پتہ ہے کہ حملہ کیا تھا ہمارے لوگوں کے اوپر. آئی تھنک اگر آپ دیکھا جائے تو ایٹ دس مومنٹ ود آؤٹ ٹھوس ثبوت آپ نہیں کہہ سکتے کچھ بھی کہ بھائی کون کون اس میں کون سے. تو آپ کو ایٹ دا مومنٹ یہ بیسکلی جب تک ٹھوس ایک ایویڈنس سامنے نہیں آتا ہے کچھ کہنا
قبل از وقت
اور کہنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ایٹ دس مومنٹ تو پھر انفلیم کریں گے آپ ویریس پیشنز اینڈ ویریس ایئر فورسز.
جی کاکر صاحب سے پوچھتے ہیں, کاکر صاحب جماعت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کوئی دو سال پہلے کی بات ہے یہ کوئٹہ گئے تھے تو ان پر خود کش حملہ ہوا تھا لیکن وہ محفوظ رہے تھے, آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری ہی اس کا ہدف ہوں؟
دیکھیں جی بظاہر پرائم فیشے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک مدرسے میں ایک ایونٹ جو تھا وہ اٹینڈ کیا, جمعے کی نماز وہیں ادا کی اور وہاں سے جو وہ اپنے سیاسی اور ذاتی رفقاء کے ہمراہ باہر نکلے تو یہ حملہ ہوا ہے, اور کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی, سامنے نہیں آ رہی ہے کہ ہدف اور کون ہو سکتا تھا. محض اتفاق کا ہونا تو اپنے آپ کو میرے خیال میں دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا. غالب امکان یہی ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری ہی اس کے ہدف.
اچھا سہگل صاحب, دہشت گردی کو ختم کرنے کی انتہائی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کے باوجود ایسے واقعات جو ہیں وہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیں ضرور ہوتے جائیں گے اس لیے کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر دہشت گردی کی وجہ سے یہاں پر ان کا انفراسٹرکچر تو ان پلیس تھا, اور جب تک انفراسٹرکچر ان پلیس ہے اور ان کی پاس قوت ہے اور تو آپ جب تک بالکل جڑ سے نہیں نکالیں گے, جب تک آپ دہشت گردی کی جو مین ریزنز ہیں اور بہت سے فورسز ایکٹنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے نہیں ہوتا رہے گا, ون آف انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے اور آپ کو چلیں یہ تو انسیڈنٹ آپ کا امریکہ میں بھی ہوتا ہے
جی سر. جی جی ہم بات کرتے ہیں کاکر صاحب, ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے خیال میں بلوچستان کافی عرصے سے دہشت گردی کے مختلف جو فارم ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے شروع ہی میں بات بتائی, کسی میں مذہبی کشیدگی کی بات آ جاتی ہے, کسی میں علیحدگی کی تحریکیں آ جاتی ہیں, کرمنل ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, یہ سب چیزیں تو واضح طور پر سامنے آتی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں حکومت کی طرف سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے واقعتاً صورتحال پر مؤثر طور پر کچھ قابو پایا جا سکا ہے؟
جی بالکل, میں آپ کے توسط سے آپ کے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ سینکڑوں کے تعداد میں جو اٹمپٹس ہیں وہ فائل ہوئی ہیں ٹیررزم کی. پاکستان نے اس ریجن میں پورے خطے کو اگر آپ آبزرو کریں تو سب سے بہتر رسپانس جو ٹیررزم کے چیلنج کو ہے وہ پاکستان نے دیا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کا بیانیہ سامنے لانے والا کوئی نہیں ہے. آپ سیریا دیکھ لیں, آپ لیبیا دیکھ لیں, آپ عراق دیکھ لیں, آپ افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں, $2 trillion نیٹو اور امریکن افواج خرچ کرنے کے باوجود مینیجبل افغانستان پروڈیوس نہیں کر سکی ہے. پاکستان اپنے میاگرے ریسورسز جو کم اس کی وسائل ہیں ان کے باوجود اس خطے میں اس چیلنج کو بہت بخوبی وہاں پر بہت سارے جگہوں پہ ان جب لڑائی ہوتی ہے کبھی آپ کا نقصان ہوتا ہے اور کبھی دشمن کا ہوتا ہے تو ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا کہ لڑائی میں ہم بغیر نقصان کے رہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افیکٹو رسپانس اس سینس میں گیا ہے کہ دنیا شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ ریاست یا معاشرہ پاکستان کا وہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے جو قتل نہیں ہوا. آج بھی الحمدللہ ود اے پرائڈ آئی کین ٹیل دا آڈینس, میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی 5 square kilometers کا ایریا بھی وہ پاکستان اور بلوچستان کے اندر کسی دہشت گرد گروہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو خطے میں بارڈر کی سچویشن اور جو ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے توسط سے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, یہ وہی جگہ استعمال کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے, پلاننگ کے لیے, اٹیکس کے لیے جو کہ ہماری جورسڈکشن سے باہر ہے. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی آہستہ آہستہ اس چیز کو ریئلائز کرے گی کہ اس طریقے سے اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے جس میں اہداف مختلف ہوں گے تو غالب امکان ہے कि इसका जितना फायदा होगा वो तमाम का तमाम दहशतगर्दों और उनके एफिलिएट्स को होगा, जो रिस्पॉन्सिबल हुकूमतें हैं, जो जिम्मेदार हुकूमतें हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अनवर अल्हक काकर, बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ थे। काकर साहब, आपसे मेरी फिर भी बहुत बात होगी, आपका बहुत शुक्रिया। सैगल साहब से मेरा आखिरी सवाल है। सैगल साहब, मुझे ये आप बताइएगा कि जैसा कि काकर साहब ने बड़ी तफसील से बात बताई और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन अभी तक बयानियाँ उस तरह से सामने नहीं आता जैसे कि बाकी मुख्तलिफ मुल्कों में जब दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम किए जाते हैं और कामयाबी की कोई कोशिश ज़रा सी भी होती है तो उसको उभार कर पेश किया जाता है, इसकी क्या वजह?
देखिए, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारा मीडिया जो है वो जो दहशतगर्दी की जो दहशतगर्दी सक्सेसफुल होती है वो तो बहुत प्रोजेक्ट करता है, और ये भी इंटरनेशनल मीडिया का काम है। छोटी सी बात अगर पाकिस्तान में होती है तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो के बताया जाता है, लेकिन जो दहशतगर्दी की सक्सेसेस हैं, और हमारी बड़ी सक्सेस स्टोरी है अगर आप देखा जाए तो, हमारी एक जमाने में जो हाल थी उस वक्त वो तो बहुत ही बुरी हाल थी, ठीक है ना जी? तो वो हाल और अभी हाल बहुत फर्क है, ठीक है ना जी? तो ये आप दहशतगर्दी की जो आप अभी आप देख रहे हैं कि बहुत कम हो चुका है, जितने इंसिडेंट होते थे 2-3 साल पहले उससे बहुत कम हो चुका है। दैट इज अ रीजनेबल स्टैटिस्टिक्स आर रीजनेबल थिंग फॉर सक्सेस, ठीक है ना जी? आप वो तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ, हमारी प्रोजेक्शन आउटसाइड प्रोजेक्शन आउटरीच जो है दिखाना, ये इंफॉर्मेशन फीडिंग करना दुनिया को, ये इसमें हम बड़े अनसक्सेसफुल रहे।
अच्छा डॉक्टर साहब, सैगल साहब, एक दफ़ा चलते चलते एक और सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप के पास वक्त अब बिल्कुल 2 ही मिनट रह गए हैं। हमारा अगला मौजू है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी के बारे में गौर किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं, एक कमेंट करिएगा कि अगर अमरीका अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजों को बढ़ा देता है, उनको ज़्यादा इख्तियार देता है, तो वहाँ पर सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है या फिर ये वाकई फिर पीछे की तरफ लौटने की बात है?
ये देखिए, ऑब्वियसली पीछे की लौटने की तरफ बात है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, अफगान फोर्सेज को इंपावर किया है, बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत एफर्ट खर्च किया है। मैं समझता हूँ कि अब इनको चाहिए नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ जाना, और नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ जाते तो वो कोशिश ही कर रहे हैं फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। आई थिंक आप भी कैच-22 साइकिल है, उसको ये नहीं समझ सकते, और ये आई थिंक इनको समझना चाहिए था, और इसमें इस रूट इनके लिए कोई अच्छा नहीं रहेगा। बेहतर ये है कि अफगान गवर्नमेंट को करा जाए, उनको ज्यादा इंपावर किया जाए, ये जरूर इकोनॉमिकली उनको सस्टेनेबल बना दिया जाए, और ये भी कहा जाए कि वो नेगोशिएट करें जितने भी फोर्सेज हैं तालिबान के अलावा और भी फोर्सेज हैं, उनका नेगोशिएट करके कि रीजनेबल सोल्यूशन अफगान के ऊपर होना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुमताज़ दिफाई तजिया कार इकराम सैगल हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया सैगल साहब, आपसे मेरी फिर बात होगी। अब हमारे साथ हैं एक डॉक्टर हुसैन जासा, एक और बड़ा मुमताज़ नाम है हमारे प्रोग्रामों का भी, और वैसे भी डॉक्टर साहब की खिदमात जो सहाफ़त के मैदान में हैं और जो दूसरे उनकी कारकर्दगी है वो कोई तारुफ की मोहताज नहीं। डॉक्टर तैयब महमूद यहाँ हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल जस्टिस के, सियाटल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं, और प्रोफेसर फैज़ान हक भी हमारे साथ अभी देंगे, और हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक नई हिकमत अमली वज़ा कर रही है, जिसके तहत अफ़गानिस्तान में तैनात अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में 3,000 अहलकारों का इजाफा तजवीज़ किया गया है। कोई ऐलान तो सामने नहीं आया, लेकिन कहते हैं मुशावरत जारी है, और अमरीकी तजज़ियाकार कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका की नई मुजवज़ा हिकमत अमली के तहत कहते हैं कि ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मुश्तरका इस पॉलिसी से कोई बड़ा मौसर तौर से फ़ायदा होगा। एक रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जिसमें मुख्तलिफ अमूर की वजाहत की गई है। रिपोर्ट तैयार की है कमर अब्बास जाफरी ने, जिसके बाद हम फिर अपने तजज़ियाकारों से बात करते हैं।
ऐसे में जबकि गर्म मौसम की आमद है, अफगानिस्तान में जंग का मौसम भी गर्म हो रहा है, लेकिन ट्रंप हुकूमत ने अभी तक जंग से तबाहाल उस मुल्क के लिए पॉलिसी मंसूबों का ऐलान नहीं किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पाइसर ने इस बारे में बताया, अभी तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया है, चुनांचे हमें क्रैश नहीं करना चाहिए कि आखिरकार वो पॉलिसी क्या होगी, लेकिन फौजी अहदेदारों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया के पॉलिसी में चंद हज़ार मजीद बैन अक्वामी फौजी अफगानिस्तान भेजना भी शामिल हो सकता है। कबल अज इन लीडरों ने तालिबान से लड़ने के लिए बैन अक्वामी फौजियों की तादाद में इजाफे की कोशिश भी की, लेकिन माहरीन का कहना है कि हिकमत अमली के तौर पर यह इजाफा एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार के लिए इस्तेमाल होगा। ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تھامس اسپور کا تعلق ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں نیشنل ڈیفینس سینٹر سے ہے. وہ کہتے ہیں
This time we are directly enabling the Afghan army, so we're trying to make that army more powerful, and so it's a different thrust than what
اس بار ہم براہ راست افغان فوج کی استعداد بڑھا رہے ہیں اور ہم اس فوج کو زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ یہ اس سے مختلف طریقہ کار ہے جو ہم نے ماضی میں اختیار کیا. عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جو پالیسی وضع کی جا رہی ہے اس میں بین الاقوامی فوجیوں کی تعداد پر کم توجہ مرکوز کی جائے گی اور زیادہ توجہ ان صلاحیتوں پر مرکوز ہوگی جن کی ضرورت ہے اور افغانستان کے فضائی اور اسپیشل فورسز میں اضافے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے. نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈینیل کوٹس کہتے ہیں
The intelligence community assesses that the political and security situation in Afghanistan will almost certainly deteriorate through 2018.
انٹیلیجنس کمیونٹی کا اندازہ ہے کہ افغانستان میں 2018 تک سیاسی اور سیکورٹی سے متعلق صورتحال تقریباً یقینی طور سے اس کے باوجود بھی بگڑے گی کہ امریکہ اور اس کے ساجے دار فوجی مدد میں کچھ اضافہ بھی کر دیں. امریکی افواج کی اسپیشل کمان کے کمانڈر جنرل ریمن تھامس کے الفاظ
objective we had for why we went there in the first place that we've accomplished over the last 15 and a half years is the avoidance of an
attack from that area. کہ ہم وہاں جس مقصد کے لیے گئے تھے ان میں سے ایک مقصد جو ہم نے گزشتہ 15.5 سال میں حاصل کیا وہ اس علاقے سے ایک اور حملے کو روکنا تھا, اور یہ یقیناً ایک کامیابی ہے اور ایسی چیز ہے جسے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور انسداد دہشت گردی کے مشن کی اہمیت اس کے بعد سے بڑھ گئی ہے جب سے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو اس ملک میں داخل ہوئے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
تو آپ یہ رپورٹیں اب سن رہے تھے. اب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسین جاسا, ڈاکٹر طیب محمود اور پروفیسر فیضان حق جہاں سے. بہت بہت شکریہ, میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. ڈاکٹر جاسا, آپ کے خیال میں افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد یا اختیارات میں اضافہ قیام امن کے لیے مؤثر ثابت ہوگا؟
میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کی بات ہے کہ افغانستان میں تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب امریکن فوج وہاں پہ موجود ہے, اور اوباما صاحب کے زمانے میں. اور پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ صورتحال جیسے کہ جیسے تھا ویسی رہا اور بگڑتی چلی گئی, اور پھر اس کے بعد جو پبلک اوپینین امریکہ میں اس کو اس میں تھوڑا سا اسٹیبلٹی لانے کے لیے انہوں نے اس بات کو اچھالنا شروع کر دیا کہ افغانستان میں ان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں اب وہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے, تو ہم جو ہیں اپنی جو سیکیورٹی ریسپانسبلٹیز ہیں وہ ان کو افغان سیکیورٹی فورسز کو شفٹ کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارا کمبیٹ مشن ختم ہو گیا, اور پھر ہم جو اس کے بعد سپورٹنگ رول ادا کریں گے افغانستان میں. اور افغانستان کے تقریباً کوئی 365,000 جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے لوجسٹیکلی اور ٹیکنیکلی. بعد میں یہ دیکھنے میں آیا کہ سچویشن جو ہے وہ غلطی گئی, اور ابھی 2017 اور 2018 جیسا کہ ہم نے امریکی ذرائع سے بھی ہم نے سنا کہ خدشہ یہ کہ اس سال اور اگلے سال سچویشن بہت زیادہ خراب ہوگا, اور وہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بھی ہمیں یہی دیا دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے سچویشن ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ ابھی 1.5 لاکھ فوجی تو تھے امریکہ کے وہاں پہ, اب وہ صرف 3,000 بھیجیں گے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ سوال یہ ہے. میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کی طرف بیشتر توجہ دینی چاہیے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 3,000 فوجی بھیجیں, جب 3,000 وہ تھوڑا سا آپ کو لگے کہ کم ہے, پھر 6,000 کر دیں اس کو, پھر 20,000 کر دیں, پھر کہیں اب ٹھیک ہو گیا, پھر باہر جائیں, پھر اندر آئیں. یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی
فرق پڑے گا. ڈاکٹر طیب محمود, جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں ان میں یہ ہے کہ امریکی فوج کو عسکری کاروائیوں کا مزید اختیارات دے دیے جائیں گے, تو کیا اس سے افغانستان میں پھر سے محاذ نئے سرے سے کھلنے کا اندیشہ نہیں ہو جائے گا؟
دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں تک بڑی پالیسی کا تعلق ہے, ابھی تک کوئی پالیسی مرتب نہیں کی گئی, کوئی اعلان نہیں ہوا یہ جو بات ہے 3,000 فوجی زیادہ بھیج دینے کی، یہ بالکل سمبولک سی میں سمجھتا ہوں کہ بات ہے. اس میں ایک طرح سے بس میسج دینا ہے سب فریقین کو، جس میں افغانستان کی اپنی حکومت شامل ہے، پاکستان شامل ہے، روس شامل ہے، ایران شامل ہے، اور خاتم ظاہر ہے طالبان شامل ہیں، کہ بھائی امریکہ ڈس انگیج نہیں ہو گیا، ہمیں ابھی بھی وہاں دلچسپی ہے، ہم وہاں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں. لیکن یہ کوئی پالیسی تو شکل اس کی نظر نہیں آتی، تو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ کئی حصے ہیں اس چیز کے. فوجی عنصر تو ایک ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پہلے بھی ہمارے مہمانوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی اس وقت کو 4,000 سے اوپر امریکی فوجی وہاں ہیں، 3,000 اور بھیج دینے سے، اور اس میں بھیجنے میں بھی ٹائم لگتا ہے ڈپلائمنٹ میں وغیرہ میں، کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو سیکیورٹی سچویشن ہے گراؤنڈ پہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے. یہ صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے سٹینڈ بائی کی پالیسی ہے کہ ذرا انتظار کیجئے جب تک کہ ہم بہت سے جو مسائل ہمیں بین الاقوامی ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم ذرا سنبھال لیں. یاد رہے کہ سیکیورٹی اور فورن پالیسی ٹیم جو ہے اوباما ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، یہ نئے لوگ ہیں، اس میں بھی بیوروکریسیز کے ساتھ، پالیسی میکرز کے ساتھ، رابطوں میں، اپنے کام کو سمجھنے میں وغیرہ میں وقت لگتا ہے. لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ضائع ہو رہا ہے. جیسے اور مہمان نے بھی کہا کہ گرمی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے جب ویسے بھی میدان میں جنگ زیادہ ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے تمام فریقین کو ذرا ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ہوئی ہوگی کہ اتنا دیر لگانے کے بعد ابھی تک کوئی مؤثر پالیسی کا اعلان تک نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے، اور جس کا کوئی نہ سیاسی وہاں عمل پہ، جو کہ کافی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے نان گورننس کے ایشوز کی وجہ سے، کوئلیشن جو حکومت ہے ان کے آپس میں چپکلش کی وجہ سے، اور خاص طور پہ کہ طالبان کا جو علاقے کا کنٹرول ہے اور جتنی انہوں نے کاروائیاں کی ہیں پچھلے چند ماہ میں، وہ بہت سالوں کے بعد ایک طرح سے طالبان کی سرج سمجھا جا رہا ہے اسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب فریقین کو اس وقت ایک ویٹ اینڈ سی کی صورت ہی ہے، اور ویٹ اینڈ سی کی صورت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف طالبان کو ہی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور کسی اور کو نہیں.
اچھا پروفیسر فیضان، طالبان کی بڑھتی کاروائیوں کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا، عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے، کیا طالبان کو اس طرح کاروائیوں سے روکا جا سکے گا؟ کیا ان کو کسی سیاسی تصفیہ کی طرف لایا جا سکے گا؟ کیا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتی ہے، کوئی دباؤ دینے کا حربہ ہو سکتی ہے؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں جو اس وقت حالت ہے افغانستان کی، افغانستان میں جتنی بھی طاقتیں برسر پیکار ہیں وہ سب شش و پنج کا شکار ہیں، اور جس میں پاکستان جو ہے وہ بھی شامل ہے، مگر کسی حد تک ان کی اپنی ایک کمزوریاں ہیں. لیکن اس شش و پنج کی وجہ سے جو پالیسی ہے وہ سامنے کسی کی بھی کلیئر نہیں آ رہی. افغانستان ایک ایسی جگہ ہے، اگر وہ 1.5 لاکھ فوج امریکہ کی واپس بھی چلی جائے تو اس کی حالت درست نہیں ہوگی جب تک کہ وہاں پر موجود جو عناصر ہیں وہ آپس میں کوئی چیز طے نہیں کر لیتے. اس سلسلے میں ابھی آپ تین چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے میری سمجھ کے مطابق آتی ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو حامد کارزئی ہیں ان کا ایک بیان آیا تھا، اور جو NDS ہے، نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی جو ہے افغانستان کا، ان کا اور ارشد غنی صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا سارے ٹیررسٹ ہیں، ان کو ٹیررسٹ کے طور پہ جو ہے ٹریٹ کیا جائے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے آئسس جو ہے، اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کا وہاں پر پنپنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرے کی گھنٹی ہے، اور جس کی وجہ سے حکمت یار علی خان صاحب کو واپس لایا گیا ہے کابل میں تاکہ طالبان اور آئسس کا ایکسس نہ بن سکے. تیسری جو بات وہ یہ ہے کہ وہاں جو انٹرفیرنس ہے، ان کی ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس جو ہے، خاص کر جو پراکسی وار لڑی جا رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس کو ختم ہونا پڑے گا. یہ تین چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں، اگر ان پالیسیز کو ہینڈل نہیں کیا گیا تو چاہے امریکہ وہاں پر ڈال دے فوج یا کوئی اور ملک، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا.
اچھا ڈاکٹر یاسر سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر یاسر یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے لیے جب بھی کوئی نئی پالیسی کی تشکیل کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی پروفیسر فیضان نے اشارہ بھی کیا کہ جب تک وہاں پر افغانستان اور افغانستان کے اندر بھارت اور پاکستان کے درمیان کی پراکسی وارز ختم نہیں ہوتی، صورتحال کو بہتر نہیں بنایا جائے گا، تو کیا اس صورت میں نئی پالیسی تشکیل کرتے ہوئے کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اگر بھارت اور پاکستان کو ساتھ لے کر اور افغانستان کو ساتھ لے کر کوئی مشترکہ پالیسی بنائی جا سکے؟
کیوں نہیں، میرے خیال میں جو جتنے بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو صادقانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ، اگر انہیں افغانستان کو جو ایک پلے گراؤنڈ کے طور پر استعمال نہیں کرنا ہے تو ان کو ایک ٹیبل میں ہونا چاہیے. البتہ کہ یہ جو نئی پالیسی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ایک محترم دوست بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک سمبولک جیسچر دکھائی دے رہا ہے، یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی سیریس بات بھی ہے تو ایٹ لیسٹ جو چیزیں ابھی تک انہوں نے نہیں کی ان کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ تکراری چیزوں کو بار بار تکرار کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو کہ پہلے نکلتا آ رہا ہے، یعنی ناکامی. 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد آپ یہی کہیں گے کہ ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی.
تو ڈاکٹر یاسر نئے اقدام کیا ہیں، نئے اقدام کیا ہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں کیا؟
دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر سب کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک ڈائیورس اور ایک ملٹی ایتھنک ملٹی لنگول ایک سوسائٹی ہے، اور جس میں مختلف ٹرینڈ دیکھنے میں کئی دہائیوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ سارے جو ڈائیورسٹی ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے اس ایک ایسے سسٹم کے اندر. اب بات یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کا جو ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک قدم بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں. اب جب آپ ان کو شکست نہیں دے پا رہے ہیں اور وہ آپ کو شکست نہیں دے پا رہے ہیں تو ایٹ لاسٹ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ان کو اکوموڈیٹ کریں. کوئی ایسا سسٹم بنائے افغانستان کے اندر جہاں پہ طالبان بھی اکوموڈیٹ ہوں اور وہ عناصر اور وہ گروپس، قومی گروپ، لسانی گروپ جو طالبان سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے نظریں، ان کے لائف اسٹائل، ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں. میرا خیال ہے کہ افغانستان میں ایک مملکت کے طور پہ افغانستان کو چلانے کے لیے فیڈرل سسٹم کے علاوہ اور کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا.
جی ڈاکٹر یاسا اپنی بتا رہے تھے کہ وہاں پر افغانستان میں پرانے اقدامات کی بجائے اب نئے اقدامات اور نئی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے تو صورتحال میں بہتری کی صورتحال بہتری کی طرف بڑھ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین یاسا، آپ اس وقت بھی سفر کر رہے ہیں اور ہمیں ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب ہم یہاں پہ امریکی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا آپ سے میری پھر بات ہوگی. اب ڈاکٹر طیب محمود اور پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہم سے بات کرتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ رات کو یہ بات تسلیم کی کہ انہوں نے ملک کے قانون نافذ کرنے والے ایک ادارے سے یہ پوچھا تھا کہ کیا وہ زیر تفتیش تو نہیں. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو صدر ٹرمپ نے منگل کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا، جس کی وجہ سے ایک سیاسی بحث شروع ہو گئی اور بعض حلقوں کی طرف سے آئینی بحران کے خدشے کا اظہار کیا گیا. ڈاکٹر محمود آپ یہ بتائیے گا، آپ کے خیال میں اس برطرفی سے کس نوعیت کا آئینی بحران پیدا ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے یہ اس قسم کے ایف بی آئی کا ڈائریکٹر جو ہے پہلے تو کسی کی بھی مرضی کے آنکھ کی جنبش سے فارغ کیا جا سکتا تھا، لیکن 1974 میں واٹر گیٹ کے تناظر میں کانگریس نے نیا قانون پاس کیا جہاں ان کو 10 سال کی میعاد ملازمت دی گئی. تو پھر یہ ہو، اگر ایسا ہے تو پھر یہ ہے کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے ایسی کہ انہوں نے کارکردگی میں کوئی کمی ہو گئی تو جس کی وجہ سے انہیں فائر کیا جا سکے. تو ابھی یہ ہوا ہے کہ ایک تو جس طریقے سے فائر کیا گیا اور اس کے بعد 2-3 دن سے جس قسم کی وضاحتیں، متضاد وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں اس نے سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے. سب سے بڑا سوالیہ نشان اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ یہ فائرنگ اس وقت کی گئی جس وقت ایف بی آئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, جو ایک الزام چل رہا ہے کہ الیکشن کے بعد یا اور الیکشن سے پہلے اور خاص طور پہ الیکشن کے بعد شاید روابط رہے ٹرمپ کیمپین میں کئی اہم لوگوں کے روس کے ساتھ, اور خاص طور پہ الیکشن کے بعد جنرل فلن صاحب جن کو نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر مقرر ہونا تھا کہ ان کے رابطے رہے روسی سفیر کے ساتھ جنہیں انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا, تو اس بات کی جو کافی تشویشناک بات ہے جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, اور اس وقت یہ فائر کیا جانا جو ہے وہ اس نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. ابھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آئینی بحران پیدا ہوا ہے, لیکن ضرور ایک سیاسی بحران پیدا ہوا ہے, اور اگر آگے چل کے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ فائرنگ کی بیک گراؤنڈ میں کوئی زیادہ مداخلت کی کوشش ہوئی اس انویسٹیگیشن میں, تو اس سے آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے.
اچھا پروفیسر فیضان, اس ہائی پروفائل برطرفی اور امریکہ کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کا سلسلہ بحث کا موضوع ہے, آپ کے خیال میں یہ سیاسی صورتحال کس طرف بڑھی ہے؟ ابھی ڈاکٹر طیب جو کہ پروفیسر آف لا ہیں جانتے ہیں آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کو بھی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی بحران تو ضرور پیدا ہوا ہے, لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس چھان بین کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے تو آئینی بحران بھی ہو سکتا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟
جی میں ان کی تائید کرتا ہوں جو انہوں نے فرمایا, اور سیاسی بحران تو میرے خیال میں پہلے دن ہی سے تھا جس دن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے, لیکن ان کی جو برطرفی ہے ان کی ایف بی آئی ڈائریکٹر کومی کی, وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جیسے انہوں نے کہا. لیکن اس میں میں کچھ باتیں کوشش گزار کرنا چاہوں گا کہ ایسی سوسائٹی جو کہ اس میچورٹی کی جو سوسائٹی ہوتی ہیں سول سوسائٹیز جس میں ہم دیکھتے ہیں امریکہ کا شمار ہوتا ہے, تو اس میں اس لیول کے جو پوسٹ ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے لا لیجسلیٹر کی طرف سے بھی اور پورے نظام کی طرف سے بھی, کیونکہ اس کے بغیر جو مشینری ہے حکومت کی آزادانہ حرکت نہیں کر سکتی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکو ہمیں انڈیا میں پاکستان میں بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پر جو سول سروسز کے جو آفیسرز ہیں وہ خاص لیول پہ پہنچ کے, کیونکہ ان کو ملک چلانا ہوتا ہے تو ان کے پاس کچھ خود حفاظتی کا کچھ سامان ہونا چاہیے, ورنہ وہ اعتماد سے ملک نہیں چلا سکیں گے. جو بہت زیادہ بڑے امیر لوگ یا ریسورسفل لوگ ہیں وہ ان کی زندگیوں کو انڈرمائن کر سکتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ امریکہ میں آسانی سے ہضم نہیں ہوگی, اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں میڈیا اور خاص کر جو وہ میڈیا جو کہ کریٹیکل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں وہ اس کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھائے گا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کانگریس یا سینٹ جو ہے امریکہ کی اس کے کہنے پہ کہ ایک اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے یا اس کو اس بات کی ذمہ داری دی جائے کہ وہ اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو ریسورسز دیں, اور اس کی ٹریڈیشن امریکہ میں بہرحال موجود ہے پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے میں بھی رچرڈ نکسن کے زمانے میں.
اچھا ڈاکٹر طیب, یہ آخری سوال ہے میرا اس سلسلے میں کہ اگر صدارتی انتخاب میں کسی بھی طور روسی مداخلت ثابت ہوتی ہے تو اس کے آئینی یا قانونی مضمرات کیا ہوں گے؟ کیا کوئی ایسی مثال کہیں پر اور دیکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ جو سائبر ہیکنگ اور یہ ساری چیزیں تو ابھی نئے دور کی ہی پیداوار ہیں, اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا؟
وہ ایک مشکل سوال ہوگا اگر یہ طے ہو گیا کہ ہاں بھائی مداخلت ہوئی ہے اور سائبر مداخلت ہوئی ہے, تو ایک تو ٹیکنالوجی کی طرف سے جواب دینے پڑیں گے کہ کس قسم کی دفاعی دیواریں کھڑی کی جا سکتی ہیں, شاید کچھ قانونی چیزیں آگے کی جائیں کہ جہاں کہیں اگر کلیبریشن کسی کے ساتھ باہر والے کے ساتھ کی ہے تو اس کو کیا سزا مل سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی یہ کتنی ایک طرح سے نئی چیز ہے, نئی بات ہے. اس میں یہ یاد رہے کہ ہمیشہ سے بہت ملک سکھوں کے سیاسی حالات میں اور انتخابات میں اثر انداز ہونے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک بچگانہ بات ہوگی کہنا کہ کوئی نئی بات ہے. نئی صرف اس میں یہ ہے کہ کمپیوٹر ہیکنگ کا استعمال کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس کا علاج جو ہے وہ ایک طرف تو ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم شاید یہ زیادہ دیکھیں گے دوسرے ملکوں میں سائبر کے تھرو مداخلت کریں, جس طرح بھی فرانس کے الیکشن میں بھی یہ کوشش سامنے آئی, اور کہاں کہاں یہ کوشش ہوتی ہوں گی جو ہمیں نہیں علم کے وہ ہوئی ہیں. تو جس طرح ٹیکنالوجی کے میدان میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت سے سوال ابھی تک جواب طلب ہیں, یہ بھی ان سوالوں میں شامل ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی خاطر خواہ سیاسی ماحول پہ یا آئینی یا قانونی ماحول پہ کوئی فرق پڑے گا. فرق یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جس کے پیچھے ایف بی آئی تھی, کہ آیا کوئی ملی بھگت ہوئی ہے یا ٹرمپ کے الیکشن کیمپین کے وقت یا الیکشن کے بعد ٹرانزیشن کے ٹائم پہ, تو وہ البتہ بہت بہت پیچیدہ سیاسی قانونی اور آئینی سوالات کھڑے کرے گی, جس سے ٹرمپ کی پریزیڈنسی بھی خطرے میں آ سکتی ہے. لیکن صرف سائبر انٹرفیئرنس کولیبریشن نہ ہو اس کا, میں
جی میرا یہی مطلب تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ تو میں جی کا کوئی نئی بات نہیں ہے, حکومتیں کرتی ہیں اس طرح کی بات, لیکن اگر یہی میرا اسی طرف بات تھی کہ اس کے سیاسی مضمرات اور کیا ہو سکتے ہیں, تو وہ آپ نے اس کا جواب دیا. پروفیسر فیضان, کوئکلی آپ اس کا جواب دیجیے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر چیزیں اس طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ اس کے کافی پیچیدہ قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کسی بھی طور اس چھان بین کے نتیجے میں, کیا آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے؟
جی, اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ امریکہ کے نظام کو ہوگا, کیونکہ جو لوگوں کا اعتماد ہے یہاں کی جمہوریت پہ اور یہاں کے اداروں پہ, وہ بہت سخت متاثر ہوگا. اور دوسری بات جو ہے کہ آنے والے الیکشنز میں کچھ عرصے تک یہ ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہے گا کہ وہ صحیح ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اور امریکہ کو اپنا اور جو دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو بین الاقوامی طور پہ امریکہ کو واپس اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا ایک ایسی پاور جو کہ ایسی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کر پاتی.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے. اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی اسپیشل رپورٹس کی طرف چلتے ہیں, اور ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ آج کسی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہم اپنا لائیو فیس بک کے ذریعے جو آپ ہمیں سنتے ہیں facebook.com/voa-urdu کے اوپر, وہ آپ نہیں سن پا رہے, جس کی وجہ سے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں, لیکن باہر طور ہمارے پروگرام روزانہ اس پہ آپ سنتے ہیں, کل بھی ضرور سن سکیں گے. تو آج کے لیے ہمیں اس کے لیے ذرا ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد چلتے ہیں.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور اس وقت اب ہم پہنچے ہیں, جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بھارت کے ایک ممتاز کانگریس لیڈر ہیں میم افضل, ان سے انٹرویو کیا ہمارے ساتھی امان اظہر نے, اور انہوں نے اس کے بارے میں کچھ پاکستان بھارت تعلقات کے بارے میں بات کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ بھی بات کی ہے, انہوں نے بھارت کے سیاسی حالات کے بارے میں بھی بات کی ہے. تو ان مختلف چیزوں کے بارے میں ہم تجزیہ کروائیں گے کہ ممتاز کانگریس لیڈر میم افضل جو کہتے ہیں, اس کے جواب میں پاکستان اس حساب سے کیسے سوچتا ہے, اور تجزیہ کار سیاسی صورتحال کے بارے میں اور مسئلہ کشمیر کے بارے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ بڑی سیاسی جماعت جو انڈین نیشنل کانگریس ہے, اس کے قومی ترجمان ہیں میم افضل, جو سیاست کے علاوہ صحافت اور سفارتکاری کے شعبوں سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے ہمارے ساتھی امان اظہر کے ساتھ ان کا انٹرویو ہم پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور بھارت کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور بھارت سے تجزیہ کاروں کی رائے بھی لیں گے. تو آئیے پہلا حصہ سنتے ہیں.
تو سب سے پہلے تو بات ہو جائے پاک بھارت تعلقات کی, جس میں حالیہ دنوں میں کشیدگی میں صرف اضافہ ہی دیکھا گیا ہے. آپ کے خیال میں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور یہ معاملات کس حد تک جا سکتے ہیں؟
بنیادی جو موقف ہے ہندوستان کا, وہ جو ٹیررزم ہے، انتہا پسندی ہے، اس کو لے کر کے ہے. پاکستان کا موقف کشمیر کو لے کر ہے، اور ہم بھی کبھی بھی اس سے انکار نہیں کرتے کہ ہم کشمیر پر بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کی طرف سے بھارت ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ وہاں مداخلت ہوتی ہے، اس کو لے کر کے بھارت بہت سینسیٹیو ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ہمارے بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں بھارت آج اس بات کے لیے مجبور ہو گیا ہے کہ ٹیررزم کے ایشو کو پہلے ڈسکس کیا جائے اور باقی اس چیزوں کو اس کے بعد ڈسکس کیا جائے. بس یہی ہے شاید کشیدگی کی سب بڑی وجہ.
تو آپ کے خیال میں کیا یہ اسٹریٹجی کے پہلے دہشت گردی پر بات ہوگی تو باقی معاملات پر گفتگو، کیا یہ اس کے باعث معاملات آگے بڑھ رہے ہیں یا اسی کے باعث سرد مہری کا شکار ہیں؟
کام تو ایک طرح سے چل رہا ہے دو ملکوں کے درمیان میں، لیکن ان دنوں جو دونوں ملکوں کی سرکاروں کے درمیان میں جو تناؤ ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے. آپ نے سوال پوچھا کہ کیا ٹیررزم پہلا مسئلہ ہے، تو ہماری جو موجودہ سرکار ہے، ظاہر ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں، ہم لوگ وہاں اپوزیشن میں، آج کو انڈین نیشنل کانگریس وہاں اپوزیشن میں ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے پاکستان سے، اور کرتے بھی تھے. لیکن موجودہ سرکار نے طے کیا ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس کو پہلے ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کے بعد دوسری باتیں ہوں گی. ہماری جو وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ ہیں، انہوں نے مجھے یاد ہے ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ہم کشمیر کے ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے کبھی منع نہیں کیا، اس لیے کہ تو ہمارا بائیلیٹرل ایشو ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ٹیررزم کے بارے میں بات کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک اچھے ماحول میں، ایک پرامن ماحول میں فضا جو ہے وہ سازگار ہو.
تو آپ کے خیال میں یہ کس حد تک اور کہاں جا کے رکیں گے یہ معاملہ؟
دیکھیے، یہ کہنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ہندوستان اور پاکستان دونوں پڑوسی ہیں. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنے رول کو سمجھتا ہے. ہم نے آج تک کبھی کوئی جنگ کی بات نہیں کی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے اکثر ٹی وی چینلوں کی بحث میں ادھر ادھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو میرے خیال میں ڈپلومیسی میں کبھی بھی جس کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس سے ایک نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے عوام کے اوپر بھی اور دونوں ملکوں کے تعلقات پر بھی. تو میں یہ کہوں گا کہ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کی وجہ سے پروکیشن نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی پروکیشن ہے اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو. جو پروکیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر پاکستان اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ ٹیررزم پر گفتگو کریں اور اس مسئلے کو پہلے حل کریں، اس لیے کہ ٹیررزم سے خالی ہندوستان ہی متاثر نہیں ہے، خود میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی کافی اس کی وجہ سے بہت متاثر ہے. تو انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے انسانی جانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں ہر چیز طے ہو سکتی ہے، لیکن اگر انتہا پسندی کے نتیجے میں بے گناہوں کی جان جائے، چاہے وہ اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو، میرا خیال ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی.
اچھا یہ بتائیے کہ بھارت کی موجودہ حکمراں جماعت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اس تاثر کو ہوا ملی ہے کہ خود بھارت بھی مذہبی انتہا پسندی کی لہر کی زد میں ہے، تو اس رجحان کے خود بھارت کے لیے اور اس کے پڑوسی ممالک کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟
بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن وہاں آج یقیناً میں آپ سے کسی حد تک اتفاق کروں گا کہ مذہبی انتہا پسندی کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پارٹی کو کچھ کامیابی بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوگی. ان کو بھارت کا جو بنیادی آئین ہے اس کی حدوں تک ہی جانا پڑے گا، اور اس سے باہر وہ اگر نکلیں گے تو یہ خود ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کوئی نیک فال نہیں ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی دور ہے، اور آنے والے وقت کے اندر یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ زیادہ کام نہیں کرے گی.
تو موجودہ تناظر میں انتہا پسندی کی اس لہر کو بھارتی عوام میں کتنی پذیرائی حاصل ہے؟
دیکھیے، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھارت کے اندر یہ بڑھا ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہماری موجودہ سرکار ہے، جو مودی صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، جب وہ الیکشن جیتے تھے तो उनको सिर्फ 31% वोट मिला था और 69% वोट जो है वो उनके ख़िलाफ़ गया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंतहा पसंदी से भारत की मेजॉरिटी मुतासर है, लिमिटेड हो सकता है। और मैं भी ये कह सकता हूँ कि इंतहा पसंदी का मतलब है मज़हबी इंतहा पसंदी या उस तरह का जो रुझान है। बराह रास्त वो मज़हबी इंतहा पसंदी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन रुझान ये बताता है कि वो किसी एक तरफ झुके हुए हैं और उसका उनको कहीं कुछ फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद 69% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया।
अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के बड़े मुमताज़ लीडर ज़फ़र अली शाह साहब हैं, पहले हम उनसे राय लेते हैं। हमारे साथ एहतशाम निज़ामी भी हैं जो एक हमारे प्रोग्रामों का मुमताज़ नाम है, तो बहुत दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब।
वालेकुम सलाम।
शाह साहब, आपको हमने ये इंटरव्यू चूँकि सुनवाना था तो इसलिए पहले ही से ले लिया, अब आपसे हम राय लेते हैं। आपने कांग्रेस लीडर मीम अफजल साहब की बात सुनी है, ये कौमी तर्जुमान भी हैं कांग्रेस के, उनके ख्याल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दहशतगर्दी के मामले पर पहले गुफ्तगु होनी चाहिए, फिर ही दूसरे मसाइल पर बातचीत हो सकती है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये हिकमत अमली कारगर साबित हो सकती है?
देखिए जी, बड़ी वाजिया बात है, ये तो एक बड़ी वाजिया हठधर्मी है, जिद है। अब आप बताएं, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि टेररिज्म जिससे इस वक्त पूरी दुनिया में जिसकी लहर है और उसमें बिलखसूस इस खिते में, हमारे खिते में जो टेररिज्म है उससे सबसे ज्यादा जो विक्टिम है वो पाकिस्तान है इस वक्त। यानी सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 70,000 से ज्यादा जो जाने जो है पाकिस्तान की शहरी दे चुके हैं टेररिज्म के सिलसिले में। और कश्मीर का मसला था फ्रॉम द डे वन, कश्मीर का मसला तो पहले का है। और टेररिज्म जो है ये तो पिछले 10-12-13 साल की ये है प्रोडक्शन, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कैसे कैसे इन्वॉल्व है, इसका क्या तलक है कि टेररिज्म पर बात पहले उसे की जाए? जरूर की जाए, हम खिलाफ हैं टेररिज्म के, लेकिन ये अटधर्मी, ये जिद पहले कि जी पहले टेररिज्म पर बात कर लीजिए। भाई पहले करें, बाद में करें, जब मर्जी करें टेररिज्म पर। कोई कभी कोई सॉवरन स्टेट बगैर पाकिस्तान के वो कोई टेररिज्म को सपोर्ट कर सकती है? और बिलखसूस वो मुल्क जो खुद टेररिज्म का शिकार हो, और फिर वो कांग्रेसी लीडर या मोदी सरकार ये बता सकते हैं कि कश्मीर जो डिस्प्यूट है वहां पर कौन सा टेररिज्म जो है जहां पर पाकिस्तान मुलवस है, जहां पर तो एक आजादी की जदोजहद है आजादी की, और वो इतनी बड़ी लहर है कि वहां पर बच्चे औरतें और जहां पर उनकी आंखें फेस उनको शहीद किया जा रहा है, और वो 7 लाख से ज्यादा फौज इस वक्त जो है वो मकबूजा कश्मीर पे है, जबकि टोटल उनकी 1.5 अरब आबादी के लिए 14 लाख फौज है, जिसमें से आधी उन्होंने कश्मीर की टेरिटरी में झोंकी हुई है
जी।
अब ये एक जिद है, अतधर्मी है। सवाल ये है कि बैठकर बोन ऑफ कंटेंशन उस पर बात की जाए कि वो वजह अनाद, वजह तजाद या वजह जो है इसकी मुखालफत की इंडो पाकिस्तान की वो क्या है, इस पर बैठकर बात करने में उनको क्या परेशानी है। और अब बैक और अब मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हुकूमत को ये पता चल गया है कि कश्मीर की आजादी की लहर है जो वहां पर जदोजहद है वो अब इनकी 7 लाख तो नहीं 14 लाख इनकी फौज उसको काबू नहीं कर सकती।
अच्छा शाह साहब,
नजर आ रहा है और ये आवाजें हिंदुस्तान के अंदर से उठ रही हैं,
जी शाह साहब
के अंदर से कह रहे हैं कि ये क्या जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट है ये कश्मीर में क्या कर रही है।
जी जफर शाह साहब, इसका इसका ये है कि वो मीम अफजल साहब ने इसके बारे में भी बात की है, कश्मीर के बारे में हम बात को बात करते हैं। अब मैं पहले बात कर लेते हैं एहतशाम निज़ामी साहब से भी, और हमें डॉक्टर मुनीश कुमार भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। डॉक्टर एहतशाम, भारत के अंदर हालिया मजहबी इंतहा पसंदी की लहर के बारे में आप कहेंगे, मीम अफजल साहब के मुताबिक लोगों की एक बड़ी तादाद इसके हक में नहीं, तो फिर मुल्की सतह पर इंतहा पसंदी के रुझान में इजाफे की तौजीह आप कैसे करेंगे?
बेहजत, असल में देखिए, पाक भारत ताल्लुकात का तजिया करने के लिए हमें अमरीका, अफगानिस्तान और चीन के तनाजुर में मामलात को देखना पड़ेगा। और एक बात तो तय है कि इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो खराब हो रहे हैं उसमें दो वजूहात मुझे नजर आती है। एक तो ये कि पाकिस्तान चीन के मामले में किसी किस्म की लचक दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो कोई एक देखिए परवेज मुशर्रफ के जमाने में ایک نیا آپشن سامنے آنے والا تھا لیکن اس کو بھی اندرونی خلفشار کے ذریعے دبا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا. اور دوسری طرف بھارت جو ہے وہ کشمیر کی طرف توجہ ہٹانے کے لیے ٹیررزم کے معاملے کو سامنے لاتا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ ابھی ابھی امریکہ کے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں جو اس کے ڈائریکٹر ہے ڈینیل کوٹ, انہوں نے جو بات کی ہے وہ تشویشناک ہونا چاہیے, مگر پاکستان میں تو پاناما لیکس اور ڈان لیکس اور میموئے گیٹ اور اس طرح کے اسکینڈل میں پاکستان کے لوگ سیاستداں اور وہاں کا میڈیا پھنسا ہوا ہے اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. یعنی کہ ڈینیل کوٹس نے کہا ہے کہ پاکستانی بیس ٹیررسٹ گروپس ول پریزنٹ اے سسٹینڈ تھریٹ ٹو دا یو ایس انٹرسٹ ان دا ریجن اینڈ کنٹینیو ٹو پلان اینڈ کنڈکٹ اٹیکس ان انڈیا اینڈ افغانستان.
جی
آپ دیکھیے تھوڑے دنوں پہلے میں نے آپ کے ہی پروگرام میں شاید کہا تھا کہ امریکہ بھارت اور افغانستان کا ایک ٹرائیکا بنا جو افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے بیٹھے گا, اور اس میں سے پاکستان کو نکال دیا گیا ہے. پاکستان افغانستان میں بھارت کا رول دیکھنا نہیں چاہتا, اور بھارت جو ہے کشمیر کی طرف سے توجہ دنیا کی ہٹانے کے لیے پاکستان کو ٹیررزم میں پھنسانا چاہتا ہے.
اچھا اب ہم جی تو اب ہم یہ دوسرا حصہ بھی ان کا سنواتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس چونکہ لمبی ہمارے ہو جاتے ہیں کامنٹس تو اس کی وجہ سے ٹائم کم ہو جاتا ہے. کانگریس کے ترجمہ منیش صاحب ہیں ہمارے ساتھ, منیش کمار کا ایک ہم لیتے ہیں. منیش کمار صاحب ہمارے ساتھ میم افضل صاحب کا انٹرویو تھا جو کہ کانگریس کے قومی ترجمان ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں میڈیا اور بھارت میں میڈیا کے کردار کی طرف سے اشتعال انگیزی کو ہوا ملتی ہے. آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کے ذرائع ابلاغ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کی قیادت اپنے کلیدی مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر آمادہ ہو سکے؟
دیکھیے یہ میڈیا کی جو آزادی ہے اس کے نام پہ یہ بات بالکل صحیح انہوں نے فرمایا ہے کہ میڈیا جو ہے اس میں ایک کنسٹرکٹیو رول کی جگہ جو ہے ایک نگیٹو رول ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلزم کا جو ایک یہ چل پڑا ہے, اور اس میں یہ کبھی کبھی جو ہے وہ اوور دا بورڈ چلے جاتے ہیں, وہ جو لائن جو ہے اس کو وہ کراس کر جاتے ہیں. تو میرا مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو سرکار کو یہ کرنا چاہیے کہ انٹل انلیس جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور دونوں سرکاروں کے بیچ میں بات چیت کا ذریعہ اگر نہیں کھولیں گے تب تک میڈیا جو ہے اس طرح کی چیزوں کو, ان کو میڈیا کو بھی لگتا ہے کہ بھائی سرکار کا یہ پوزیشن ہے, سرکار جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لڑنا چاہتی ہے اور اس طرح کا جو رخ ہوتا ہے تو یہ بالکل یہ سرکولر لاجک میں وہ چلا جاتا ہے کہ سرکل میں میڈیا کی طرف سے ایک پریشر بنتا ہے اور سرکاریں جو ہے وہ میڈیا کے دباؤ میں آ جاتی ہیں. تو یہ چیز کو روکنا پڑے گا, اور کم سے کم اگر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں اگر کوئی رشتے جو ہے اگر وہ صحیح راستے پہ لانا ہے تو پہلا قدم تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو بات چیت شروع کرنی پڑے گی. آپ کو جو ہے کم سے کم بیک چینل سے ہی یا کچھ طریقے سے آپ کو کرنا ہوگا, ایڈیٹرز کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی کہ اس طرح کی چیزوں سے پورے دونوں ملک کے لوگوں کی پورا جو ہے فیوچر جو ہے اسٹیج پہ لگا ہوا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے پتہ نہیں اب سرکاریں جو ہیں وہ ان کو چناؤ جیتنا ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے ان کے لیے شارٹ کٹ ہے, اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اور دن بدن خراب ہوتا چلا جا رہا ہے.
اچھا اب ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ فیس بک ہمارا ابھی آن ہو گیا ہے جو کہ فیس بک لائیو ہے, اس میں ارشد عباسی ارشد ہمارے ساتھ ہیں, امتیاز احمد ہمارے ساتھ ہیں, خادم حسین ہمارے ساتھ ہیں, اسحاق خان ہیں, وہ بھی پاکستان اور بھارت اور مسئلہ کشمیر کے بارے میں اپنے اپنے کامنٹس اور رائے دے رہے ہیں. ہمارے پاس پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم سارے کامنٹس پڑھ سکیں, لیکن اب ہم آپ کو سنواتے ہیں کانگریس کے ترجمان میم افضل کی کانگریس اور داخلہ سیاست کے بارے میں جو بات چیت ہے, پھر ہم اپنے تینوں تجزیہ کاروں سے اور ظفر شاہ صاحب سے بھی ان کی رائے معلوم کرتے ہیں.
تو کچھ بات کانگریس جماعت کے حوالے سے بھی, کئی عشروں سے کانگریس سیکولر پارٹی کے طور پر مشہور ہے, لیکن پچھلے انتخابات میں کانگریس کی جو ناکامی ہے اس کو کیا سیکولر سوچ کی بھی ناکامی کے طور پر دیکھا جائے؟ کیا بھارتی عوام کی سوچ اس حوالے سے بدلتی نظر آتی ہے آپ کو؟
یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بھارت میں کوئی سیکولر سوچ کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ ختم ہو جائے گی, اس لیے یہ وقتی طور پر
بدل تو سکتی ہے,
تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے جیسے کہ ابھی ہوئی, لیکن بائی اینڈ لارج سوسائٹی جو ہماری ہے وہ بڑی جمہوری اور سیکولر نظام کے حق میں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کانگریس کی بات کر رہے ہیں, کانگریس نے 1977 میں بھی ایسی سچویشن دیکھی تھی جب اندرا جی الیکشن ہار گئی تھی, اس کے بعد 89 کے اندر بھی راجیو گاندھی الیکشن ہار گئے تھے اور ایک دوسری پارٹی برسر اقتدار آ گئی تھی, اور لوگوں نے کہنا دونوں موقعوں پر یہ کہا کہ ملک کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو ایسا ہی دور ہم پہلے بھی دیکھ چکے اور کانگریس پھر واپس آئی, اور آج بھی اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کانگریس پھر واپس آئے گی, اس لیے کہ کانگریس اپنے نظریات سے زندہ ہے.
چلیے اب آتے ہیں کشمیر کی جانب جہاں پرتشدد کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. تو آپ کی پارٹی کی کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر سوچ ہے کیا, اور اس مسئلے کا آخر کوئی حل ہے؟
دیکھیے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, ہندوستان میں کانگریس پارٹی ہو چاہے بی جے پی ہو یا کوئی دوسری سیاسی جماعتیں ہوں, بائی اینڈ لارج 99% جو جماعتیں ہیں ان کا موقف ہے کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے اور ہندوستان میں رہنا چاہیے, اور باقی جو کشمیر ہے اسے بھی ہمیں واپس ملنا چاہیے. ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اسی پر تو بات چیت ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں, لیکن اگر اس کی آڑ میں کہیں انتہا پسندی سامنے آتی ہے اور جس کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس پر گفتگو بھی ضروری ہو جاتی ہے, اور یہی ہمارا موقف ہے.
تو آپ کے خیال میں کیا اس موقف سے بات چیت کو تقویت ملی ہے؟
دیکھیے یہ تو رویہ دونوں ملکوں کے لیڈرشپ پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب لیڈرشپ بڑی پازیٹیو انداز میں دونوں طرف سے اگر دیکھتی ہے تو اس کا حل نکلتا ہے, کچھ نہ کچھ اس سے بہتری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں, آپ نے میرے تعارف میں بھی کہا کہ میں ڈپلومیٹ بھی رہا ہوں, میں کئی دیشوں میں امبیسڈر رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو ڈپلومیسی ہے وہ صرف پولیٹیکل ڈپلومیسی نہیں ہے, آج اکنامک ڈپلومیسی جو ہے اس نے بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا آج اپنی طرف کر لیا ہے. تو اگر اکنامک ڈپلومیسی جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ہو سکتی ہے جس سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے, اگر سیاستداں اس پر زیادہ توجہ دیتے ہوئے پولیٹیکل ڈپلومیسی کے جو لیول ہے اس کو تھوڑا کم کریں تو میں سمجھتا ہوں اچھی فضا قائم کرنے کا موقع مل سکتا ہے.
میم افضل, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو وی او اے اردو.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.
اچھا ظفر علی شاہ صاحب, اب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑا حساس معاملہ ہے, لیکن اس کے لیے اگر ہم پازیٹیو انداز میں بات کرنا چاہیں جیسا کہ میم افضل صاحب نے بھی کہا کہ قیادت کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتی ہے مثبت طور پر, کیا کر سکتی ہے قیادت مثبت انداز میں؟
دیکھیں جی بڑا وضعی سوال ہے, اور افضل صاحب نے ٹھیک کہا کہ قیادت, اور اس قیادت سے جب بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہندوستان بڑا ملک ہے, اس کی قیادت بھی بڑی ہے, اس کی آبادی بھی بڑی ہے, اس کی فوج بھی بڑی ہے, اور وہی جو ہے وہ جو ہے اس وقت جو گریوینس ہے کشمیریوں کا وہ بھی ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کی فوج کے خلاف ہے, وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. تو وہ قیادت ہے وہ بسم اللہ کرے, وہ وہاں پر پہلا سٹیپ جو ہے بغیر میں سمجھتا ہوں کسی ڈپلومیسی کے, وہ ڈپلومیسی اکنامک ڈپلومیسی ہو یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو یا اینی سارٹ آف ڈپلومیسی ہو, چونکہ ابھی جو سابق امبیسڈر صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے, تو سب سے پہلا قدم یہ ان مائی اوپینین کہ ہندوستان کو اپنی فوج وہاں سے نکال لینی چاہیے. وہاں کی 1.5 کروڑ آبادی, 2 کروڑ کی آبادی کو سکھ کا سانس تو لینے دے, لوگوں بچوں کو اسکول تو جانے دے, بیماروں کو اسپتال تو جانے دے, دکانداروں کو سودا تو بیچنے دے. یعنی انہوں نے اس قدر ٹیرر
ٹھیک. اچھا شاہ صاحب یہاں سے ہم, میرا پروگرام کا بالکل ایک منٹ رہ گیا, میں ڈاکٹر کمار سے پوچھ لیتی ہوں. ڈاکٹر کمار, شاہ صاحب ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں پاکستان بھارت کو مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے, کیا کشمیری قیادت کو اس طرح شامل نہیں کرنا چاہیے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آخری ایک منٹ ہے ہمارے پاس, کوشش کریں گے احتشام صاحب سے بات کر سکیں.
دیکھیے ایک چیز تو سمجھنا پڑے گا کہ ہندوستان کے اندر میں جو انہوں نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح بات ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو چاہے بی جے پی ہو چاہے کمیونسٹ پارٹی ہو, یہ سارے لوگ کشمیر کے اوپر ان کی رائے ذرا سے بھی بدل, اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. سرکار یہاں کوئی بھی آئے, جو چیز ابھی کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اس میں تھوڑا سا کچھ پھیر بدل ہو سکتا ہے, ادروائز کوئی اسٹینڈ میں کوئی پوزیشن میں کوئی یہ نہیں ہے.
बहुत
बात बिल्कुल, और एज ए जर्नलिस्ट मैं इस बात को बिल्कुल ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि फिलहाल जो कश्मीर में जो स्थिति है और जिस तरीके से लोगों को जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर सरकार को कुछ करना चाहिए,
करना चाहिए।
ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग वहाँ पे कश्मीर में जो लोग हैं वो उनके अपने हुकूक हैं, उनके अपने राइट हैं, उसके ऊपर जो है कम से कम सरकार को जो है इस पे कुछ ये देखना चाहिए कि जिस तरह से जो वायलेंस हो रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एहतशाम निज़ामी साहब का नुक्ता नज़र इस पे लेना चाहती हूँ। निज़ामी साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क़ियादत